بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، 21 جنوری سن 2000 میں محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے مسجد دارالسلام باغی جناح لاہور میں خطاب جمعہ کے موقع پر نئے عالمی ایٹمی اور مالیاتی استعمار کے خلاف اعلان بغاوت کے موضوع پر خطاب فرمایا. شکریہ.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. اگرچہ یہ ہمارے ہاں ایک عام محاورہ بھی بن چکا ہے کہ تقریباً ہر موقع پر کہہ دیا جاتا ہے کہ اس وقت ملک اور ملت ایک دو راہے پر کھڑے ہیں، ایک طرح کا تکیہ کلام. ویسے بھی اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو انسانی زندگی میں اجتماعی اور انفرادی سطح پر ہر قدم پر ایک امتحانی دوراہا آتا ہے، ہر قدم پر. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. ہر لحظہ ہر لمحہ ایک نیا چیلنج لے کر آتا ہے، فرد کے لیے بھی قوم کے لیے. اور قرآن مجید نے اسی کو حکمت تخلیق انسانی قرار دیا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور حیات کا، موت اور زندگی کا یہ سلسلہ اس لیے بنایا ہے کہ اس حیات دنیاوی میں وہ تمہیں آزمائے، دیکھے، پرکھے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. تو ایک تو عام محاورہ، اور دوسرے یہ کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر لحظہ ہر لمحہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر ایک امتحان کا لمحہ ہے. لیکن یہ کہ فی الواقع اس وقت پاکستان حقیقتاً، محاورتاً نہیں، حقیقتاً ایک نہایت اہم دوراہے پر کھڑا ہوا، اس دوراہے کے لیے اس وقت جو علامت بن گیا ہے مسئلہ، جس کی سمبولک حیثیت ہے، وہ یہ ہے کہ سی ٹی بی ٹی پر دستخط کیے جائیں یا نہ کیے جائیں، اس معاہدے میں شریک ہوا جائے یا نہ ہوا جائے. اور اس ایشو پر واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ ذرا بھی بنظر غائر دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت ہماری قوم بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی سرعت کے ساتھ ایک پولرائزیشن، ایک تقسیم ہو رہی ہے، اور دو مختلف اور متضاد نظریات کے حامل لوگ نمایاں طور پر ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں. چنانچہ ایک طرف وہ عناصر ہیں جنہیں ہم سیکولرسٹ کہتے ہیں، جن کا دین و مذہب سے یا تو سروکاری کوئی نہیں اور ہے تو صرف مذہبی ذاتی بنیاد پر، یا یہ کہ وہ لوگ کہ جو ریئلسٹ ہیں. ریئلزم یعنی یہ کہ ورلڈلی وزڈم، دنیا کے اعتبار سے وہ بہت وائز ہیں، سوچ بچار ان کی ہوتی ہے، اپنی ذاتی سطح پر بھی، قومی سطح پر بھی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خالص میٹیریلسٹک انداز ہوتا ہے، مادہ پرستانہ انداز ہوتا ہے، اسی کو آپ پریگمیٹزم بھی کہتے ہیں، عملیت ہے کہ ہر چیز میں دیکھا جائے کہ اس کا عملی فائدہ کیا ہے اور عملی اعتبار سے نقصانات کیا ہیں، پروز اینڈ کونز کو اچھی طریقے سے وے کر کے ان کا موازنہ کر کے پھر فیصلہ کیا جائے. یہ جو عناصر ہیں، سیکولرسٹ ہوں، ریئلسٹ ہوں، پریگمیٹسٹ ہوں، میٹیریلسٹ ہوں، ان کے نزدیک پاکستان بھی بس دنیا میں جیسی اور بے شمار جو ہیں نیشن سٹیٹس ہیں، ایسی ہی ایک نیشن سٹیٹ ہے بس. اس کے علاوہ پاکستان کا نہ کوئی امتیازی مقام ان کے ذہنوں میں ہے، نہ اس کا کوئی خصوصی رول اور کردار ان کے سامنے ہے، نہ وہ پاکستان کے جینیسس کو کہ کس طور سے یہ وجود میں آیا ہے اسے ملحوظ رکھتے ہیں. اس حوالے سے وہ صرف جو بھی اس وقت ہے صورتحال دنیا کے اندر، جو بھی گیون کنڈیشنز ہیں اس وقت عالمی سطح پر، اور جو بھی فی الواقع ہماری ایک حیثیت اس وقت ہے جغرافیائی اعتبار سے اور جیو فزیکل جسے ہم کہتے ہیں خاص علاقائی اعتبار سے جو حقائق ہیں، تو ان کو سامنے رکھ کر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں. تو ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہمیں سی ٹی بی ٹی پر دستخط کر دینے چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے لیے دلائل دیے جا رہے ہیں، اس کے لیے بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، پوری سرکاری مشینری اس وقت جو ہے اس کے لیے حرکت میں آ چکی ہے. ان لوگوں کے نزدیک ایٹمک دھماکہ بھی غلط تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہی پریگمیٹسٹ لوگ اور یہی ریئلسٹ لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ کوئی فائدہ حاصل کر لو، اگر قرضے معاف ہو جائے، ہم بم کا دھماکہ نہ کریں، قرضے معاف ہو جائے، تو واقعی دنیاوی اعتبار سے ورلڈلی وزڈم جسے میں نے کہا ہے، دنیاوی سوچ اور دنیاوی جو ہے مفادات کو دیکھا جائے تو وہ ایک اچھا سودا تھا کہ ہمارے سر سے وہ مصیبت ٹل جائے قرضوں کی، اور یہ 30-32 بلین اگر بے قلم جو ہے وہ ہمیں معاف کر دیے جائیں تو ہم اثر نو، کم سے کم یہ کہ معاشی اعتبار سے اثر نو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو پریگمیٹزم کا اور ریئلزم کا تقاضا تو یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا. اس کے لیے دلائل ہے، ظاہر بات ہے کہ ہر شے کے لیے دلائل موجود ہے. اس کے برعکس ہے معاملہ دوسری جانب. تمام دینی اور مذہبی جماعتیں متفق ہیں کہ کسی شکل میں اس پر دستخط نہیں ہونے چاہیے. جے یو آئی فضل الرحمان گروپ ہے تو اس کے اوپر بالکل پازیٹو ہے، ظاہر بات ہے جے یو آئی کے نام سے چاہے اور بھی بن گئی ہیں، قاف بھی بن گئی ہے اور سین بھی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے جے یو آئی جو ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ فضل الرحمان گروپ ہے، جس کا کہ صوبہ سرحد کے علاقوں میں اور خاص طور پر بلوچستان میں جس کی کہ پولیٹیکل حیثیت ہے. اسی طریقے سے جماعت اسلامی کا واضح موقف ہے بالکل. تو بڑی جماعتیں جتنی بھی ہیں اور دینی عناصر جتنے ہیں اس ملک کے اندر، ان سب کا موقف یہی ہے. طاہر القادری صاحب کی طرف سے بھی چیلنج آ گیا ہے کہ اس کے اوپر ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو گویا کہ دینی عناصر میں سے، مذہبی عناصر میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ جو دوسرے کیمپ میں کھڑا ہو. بالکل یوں سمجھیے کہ متفقہ، اگرچہ ابھی ان میں کوئی اتحاد پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن یہ پروسیس آگے بڑھے گا تو لازماً اتحاد پیدا ہو جائے گا، ایک محاذ وجود میں آئے گا. اس لیے کہ یہ تو جو وقت کے تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی پھر جو ہے ڈکٹیٹ آف دی ٹائم جو ہے وقت کا تقاضا، وہ پھر لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، مجبور کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں. تاحال نہیں ہے کوئی، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ تمام دینی اور مذہبی جماعت اس کے خلاف ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور عنصر بھی اس کے خلاف ہے جو بظاہر تو دینی خاص نہیں ہے. وہ عنصر وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جس کی سب سے بڑی نمائندگی روزنامہ نوائے وقت کرتا ہے، یعنی جس کا کوئی تعلق پاکستان کے پس منظر سے اس کی نظریاتی اساس کے ساتھ ہے، چاہے ان کے ہاں وہ دین کا اتنا گہرا رنگ نہ ہو، شریعت کے احکام اور عوامر و نواہی اور اس کے قواعد اور ضوابط کی تنفیذ کے لیے انہیں اتنی زیادہ جو ہے دلچسپی نہ ہو، لیکن پاکستان کا ایک پس منظر ہے، پاکستان کا ایک نظریہ ہے، اس کی ایک نظریاتی اساس ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہمارے ملک میں اس کا سب سے بڑا علمبردار جو ہے ادارہ وہ ادارہ نوائے وقت ہے. اس کے ساتھ بعض شخصیات ہیں جو بہت نمایاں ہیں. اگر ایک طرف جو سابقہ میں نے گنوایا ہے اس میں اگر اصغر خان صاحب کھڑے نظر آتے ہیں، ان کے بیٹے تو خیر وزیر بھی ہیں، کہ جو سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرنے کا پورا زور شور کے ساتھ جو ہے اصغر خان صاحب بھی، چونکہ وہ سیکولر ہمارے ہاں کے جو معروف سیکولر عناصر ہیں انہیں میں سے ایئر مارشل اصغر خان بھی ہیں، لہذا وہ تو اسی ایک گروپنگ کے اندر آ گیا ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. لیکن یہ کہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل وہ ایک شخصیت ہے، ان کی اپنی اہمیت ہے، ایس آئی کے وہ اہم ذمہ دار رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ان کے بارے میں وہ بات اس وقت کہنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا. جو میاں شیر محمد شرفپوری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال کے بارے میں کہی تھی، جب ان کے بعض مریدوں نے کہا کہ یہ آپ نے اتنا اعزاز اور اکرام کیا اس داڑھی مڑے شخص کا، داڑھی تو ہے ہی نہیں، تو حضرت شرفپوری شریف رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا تھا کہ اس شخص کی داڑھی جو ہے اس کے پیٹ میں ہے، مطلب یہ کہ اس کے اندر موجود ہے، چاہے وہ داڑھی جو ہے اس نے نہیں بڑھائی ہے، رکھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو عشق رسول ہے وہ ان کا اپنا اندازہ یہ تھا کہ ان کے قلب کے اندر موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ حمید گل صاحب بھی کوئی مذہبی شخصیت عثمانی میں نہیں ہے، وہ بھی کلین شیوڈ ہیں جیسے کہ اور ہمارے اکثر جنرلز ہیں، لیکن یہ کہ صوم و صلات کے پابند ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ وہ ہر شک و شبے سے بالاتر ہے۔ اسی میں ایک اور شخصیت کا بھی اب اضافہ ہوا ہے، اور وہ ہمارے ایٹمک سائنس دانوں میں سے ایک اہم سائنس دان سلطان بشیر الدین محمود۔ چنانچہ نوائے وقت نے پہلے تو ان کا یہ مضمون شائع کیا تھا، وہ مضمون کہ جس پر کہ انہیں اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑے، وہ مضمون انہوں نے لکھا تھا اس وقت جبکہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے سرکاری ملازم ہونے کے باوجود بڑی شدت کے ساتھ اخلاف کیا تھا کہ ہمیں قطعاً کسی صورت میں سی ڈی بی ٹی پر دستخط کرنے نہیں چاہیے، اور وہ خود اکیڈمک سائنسدان ہے۔ چنانچہ نوائے وقت نے کل کے اپنے شمارے میں ان کا ایک سوال ہی خاکہ بھی شائع کر دیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی کیا کیا اس سلسلے میں، اس میدان میں کیا خدمات رہی ہیں، اور کس طریقے سے انہوں نے اس پروگرام کے اندر حصہ لیا ہے عملاً، اور اس میں ان کا رول رہا ہے، پھر جس طریقے سے ان سے پھر یہ کہ وہ لازمت ان کی ختم ہوئی ہے اسی وجہ سے کہ جب نواز شریف صاحب وہاں ملنے گئے تھے کلنٹر صاحب سے تو وہاں خط موجود تھا وہ، اور ان کو جواب دہی کرنی پڑی، مشکل ہو گیا اپنی وضاحت کرنا کہ تمہارے ہاں ایک سائنسدان یہ کہہ رہا ہے، تو وہاں سے وہ گویا کہ طے کر کے آئے تھے، یہاں آتے ہی ان کو ایشو کر دیا گیا کہ ان کو جبری چھٹی پر بھیج دیا جائے۔ وہ جبری چھٹی کے بجائے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں فارغ ہوتا ہوں، پھر جبری چھٹی ہے، کام نہیں کرنا ہے تو پھر یہاں رہنے سے فائدہ کیا ہے۔ تو گویا کہ وہ شہید سی ٹی بی ٹی ہیں، اس ملک کے پہلے شہید سی ٹی بی ٹی، جنہوں نے کہ اپنی ملازمت کی جو ہے قربانی دی ہے اس سی ٹی بی ٹی کے معاملے میں۔ میرے ان سے کچھ ذاتی مراسم بھی رہے ہیں، یہ میرے پاس کئی مرتبہ کئی سال ہوئے آئے، ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، بڑی اچھی کتاب تھی، دی میکینکس آف ڈومز ڈے، جدید جو فزکس کے نظریات ہیں اس کے اعتبار سے سائنٹیفکلی کہ قیامت کیسے آئے گی، کس طور سے آئے گی، اس کا اگر یہ کہ اس وقت کی جو بھی ہماری جو ہے یہ علم ہے اس کا، خلا کا اور تمام ان چیزوں کا، تو پھر یہ کہ اس کے حوالے سے میکینکس کیا ہوگی، قیامت کیسے آئے گی، میکینکس آف دی ڈومز ڈے، اس پر مقدمہ بھی انہوں نے مجھ سے لکھوایا تھا۔ اس زمانے میں ان کے داڑھی نہیں تھی، لیکن پھر جب وہ دینی حلقوں سے ان کے مراسم زیادہ بڑھے ہیں تو پھر انہوں نے داڑھی رکھی ہے، اور داڑھی کے موضوع پر بھی ایک کتاب جا لکھا، اور اب تو آپ نے ان کا فوٹو دیکھا ہوگا کہ بہت ہی شرعی داڑھی جو ہے ان کے چہرے پر اس کو زینت دے رہی ہے۔ تو میں نے صرف یہ دو شخصیتوں کا تذکرہ کیا اس اعتبار سے کہ اس ملک میں وہ عناصر جن کا کہ کوئی، چاہے بظاہر کوئی ان کا مذہبی کسی جماعت سے یا تحریک سے یا کسی دینی تحریک یا جماعت سے کوئی تعلق نہ بھی ہو، لیکن یہ کہ اگر ان کو اسلام سے اور ثانیاً پاکستان کے نظریاتی اساس کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہے تو وہ بھی اس دوسرے گروپ میں ہے، اور یہ کلیئر پولرائزیشن ہو رہی ہے، یہ جو ہمارے ہاں تقسیم ہو رہی ہے معاشرے کے اندر، یہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ اب اس میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایک طرف نقطہ نظر یہ ہے امریکہ کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے رکھو، اس کی دوستی، اس کا سہارا، اس کی مدد، اس کی سپورٹ ہر قیمت پر حاصل رکھو، نیو ورلڈ آرڈر کا جو بھی اس کا نقشہ ہے اس کے ساتھ تعاون کرو، جو نیا مالیاتی استعمار ہے، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اینڈ ڈبلیو ٹو او، اب تیسرا لفظ ایڈ کر لیجئے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، یہ تین چیزیں مل کر ایک وحدت بنتی ہے، تسلیس اور توحید کی بات سمجھ لیجئے، ون ان تھری، تھری ان ون، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، یہ در حقیقت یہ جو تسلیس ہے یہ ہے ایک نیا عالمی مالیاتی استعمار۔ چونکہ وقت کم ہے میں نہیں چاہتا، میں نے کئی مرتبہ اس کے بارے میں پہلے گفتگو کی ہوئی ہے، لیکن آج میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں، ایک نیا نیوکلیئر امپیریلزم بھی ہے کہ پانچ قوتیں ہیں، ان میں چونکہ جو ویسٹرن پاورز ہیں، امریکہ آن دی ٹاپ ہے، پھر یہ کہ برطانیہ بھی ہے اور فرانس بھی ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ روس اور چین بھی شامل ہے، یہ اپنا ایک امپیریلزم ہے جو ٹھوسنا چاہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر کہ نیوکلیئر انرجی اور نیوکلیئر پاور اور اس کے ہتھیار، یہ ہمارا ایکسکلوسو جو ہے حق ہے، ہمارے پروپرائٹری رائٹس ہیں، دنیا میں کوئی اور اس میدان میں قدم نہ رکھے۔ تو یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا استعمار ہے. اگر تو یہ علم کی بات ہے, اگر ٹیکنالوجی کی بات ہے, تو آپ کو اس کے اوپر جو ہے کیسے حقوق غاصبانہ حاصل ہو گئے ہیں, کیسے آپ نے پوری دنیا سے علیحدہ من دون الناس تم نے اپنے لیے یہ حقوق جو ہے رجسٹر کروا لیے ہیں. لیکن یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اس میں اگرچہ وہ نرمی کرنے کو تیار ہیں بھارت کے لیے, وہ زبانی کلامی تو بھارت اور پاکستان کو اس اعتبار سے ایکویٹ کرتے ہیں کہ یہ جنوبی ایشیا کے اندر یہ بہت خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور دونوں کو ہمیں روکنا ہے. لیکن یہ کہ حقیقتاً امریکہ خاص طور پر ویسٹرن الائنس جو ہے وہ خاص طور پر چین کے مقابلے میں بھارت کو پراپ اپ کرنے کے لیے اسے رعایتیں دینے کو تیار ہے. لیکن پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام یہ در حقیقت ان کے دلوں میں کھٹک رہا ہے, ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے, کسی صورت بھی وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ لگے رہو, بندھے رہو, پیوسترے شجر سے امید بہار رکھ, شاید یہ کوئی مدد کریں گے, شاید یہ سہارا دیں گے, شاید یہ کشمیر حل کرا دیں گے, شاید یہ کروا دیں گے, شاید وہ کروا دیں گے. لیکن یہ کہ چاہے کتنے ہی تلخ تجربے ہمیں ہو چکے ہیں, اور ہمیں اگرچہ یہ علامہ اقبال کے وہ مزاحیہ جو حصہ ہے بانگے درا کا, کہ اس کا جو یہ شعر ہے کہ میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں اور ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ, وہ تو رینگ رہا ہے آدمی آپ کے بوٹ کی ٹو چاٹنے کے لیے اور آپ کہہ رہے ہیں دیکھو میرے فرش پر مت رینگو. یہ حال ہمارا ہو چکا ہے امریکہ کے مقابلے کی حد تک. لیکن یہ کہ پھر بھی اس کے ساتھ اپنے آپ کو لگا بدھا رکھنا چاہتا, ایک نقطہ نظر, ایک مکتبہ فکر جو ریئلسٹ ہے. واقعہ اس میں کیا شک ہے کہ امریکہ اس وقت سول سپریم پاور آن ارتھ بن گیا. اس واقعے کے ہونے میں کس کو انکار ہوگا کہ ٹیکنالوجی میں وہ اس وقت ٹاپ پر ہے. اگرچہ ان کی ایک بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے حال ہی میں کہ جو انہوں نے فضا کے اندر جو ہے وہ ایٹمک وار ہیڈ کو ختم کرنے کے لیے جو میزائل کا تجربہ کیا کروڑوں ڈالر کا, وہ زیرو ہو گیا اس لیے کہ اس کا وہ ناکامی ہوئی ہے بہت بڑی. لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ ہم ایسوں کے مقابلے میں تو یوں سمجھیے کہ ہم زمین پر ہیں وہ چاند پر ہیں, ان کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ تو چاند پر کھڑی ہوئی ہے. اس حوالے سے یقیناً وہ آگے ہیں. تو فیکٹس تو ہے, یہ واقعیت پسندی اگر آپ کہیں گے, حقیقت پسندی کہیں گے, تو ٹھیک ہے تسلیم کیجئے, اس کے سامنے سر جھکا کر رکھیے. اور حقیقت پسندی اور واقعیت پسندی یہ بھی ہے کہ پاکستان کا ازلی دشمن, پیدائشی دشمن جو ہے وہ بھارت ہے, اور اس کا جو ہے مقابلہ کرنے کی سکت پاکستان میں ایس سچ نہیں ہے. اسے کوئی سہارا چاہیے, کوئی مدد چاہیے. یہی بات تھی کہ جو ناظم الدین مرحوم نے کہہ دی تھی مجھ سے, جبکہ میں جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے ان سے ملا تھا, جبکہ ابھی میڈو کی بات ہو رہی تھی, مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن. تو میں نے ان سے کہا تھا یہ آپ کس قسم کے معاہدے کر رہے ہیں؟ تو کہنے دیکھیے یہ آپ لوگ طالب علم ہیں, یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ اس پہ بات نہ کریں, کوئی اور بات کریں. میں نے کہا جناب آپ تو ہمیں باندھ کر چلے جائیں گے, ملک ہم نے سنبھالنا ہے بعد میں, ہمیں بتائیے کہ کیا آپ کر رہے ہیں. تب انہوں نے بڑے پلین الفاظ میں, بہت سادہ آدمی تھے, بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بھلے اور سادہ انسان تھے, اسی لاہور کے گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی. تو دیکھیے پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان باقی رہے, اس وقت نہرو کا زمانہ تھا, پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان باقی رہے, اور ہم دیکھیے نا ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا انڈیا کا, تو ہمیں کوئی سہارا چاہیے نا. تین جملوں کے اندر انہوں نے پورا فلسفہ بیان کر دیا تھا. یہی ہمارا پر وہ میٹو کہیں, سینٹو کہیں, سیٹو کہیں, اور وہ جو بھی تھی ساری کے اندر ہماری جو ہے جس طریقے سے ہم امریکہ کی جو ہے وہ گھڑے کی مچھلی بن کر رہے ہیں. تو ایک طرف تو یہ نقطہ نظر ہے, اور دوسری طرف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو کام امریکہ نہ تو نام نہاد بائیں طاقت کی جو سیاسی جماعت تھی بائیں بازو کی, یعنی پیپلز پارٹی اور بے نظیر سے کرا سکا, نہ دائیں بازو کی جماعت مسلم لیگ سے کرا سکا, نواز شریف سے کرا سکا, اب اس نے آخری پاسا پھینکا ہے کہ فوج سے کروا. وہ کام, وہ ایجنڈا جس میں کہ واقعہ یہ کہ اس وقت فوج محافظ بن کر کھڑی رہی اپنے ایٹمی پروگرام کی, فوج محافظ تھی, اور صدر جو ہے خاص طور پر غلام اسحاق خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے, اس سے پہلے اگرچہ شروع کیا تھا یہ سارا پروگرام جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے, لیکن پھر یہ کہ ضیاء الحق صاحب نے اس کو کور دی ہے, پروٹیکشن دی ہے, اور وہ چونکہ افغان وار کا معاملہ آ گیا تھا لہذا امریکہ نے بھی آنکھیں بند رکھی ہیں, سب کچھ جاننے بولنے کے باوجود وہ اپنی نگاہ بند رکھی انہوں نے. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کم سے کم جہاں تک ان کا صدر غلام اسحاق خان کا دور ہے اس میں انہوں نے پوری پروٹیکشن دی ہے. اس میں یہی بات, میں تو اتنا زیادہ واقف نہیں ہوں معاملات سے, لیکن عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے. اور فوج جو ہے محافظ تھی, بے نظیر کا تو داخلہ بند تھا ان تمام انسٹالیشن کے اندر. لیکن اب یہ ہے کہ امریکہ نے جو داؤ کھیلا ہے وہ یہ ہے کہ فوج کے ذریعے کراؤ. یہ ہمارے لیے سخت ترین مرحلہ ہے, پاکستان کی قومی زندگی کا سخت ترین مرحلہ ہے. اب اس کے لیے دیکھیے جیسے پیمپرنگ ہو رہی ہے، جس طریقے سے کہ وہ جمہوریت کا علم بردار، اور پہلے تو اس نے بڑی آنکھیں دکھائی تھیں، دھمکی بھی دی تھی کہ فوج کوئی جو ہے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل قدم نہ اٹھائے، لیکن جب آ گئے تو حقیقت، وہ چونکہ واقعیت پسندی، حقیقت پسندی، ورلڈلی وزڈم امریکہ میں تو ہے نا، انہوں نے دیکھا کہ اب یہ آ گئے ہیں تو کیوں نہ اگر یہ کام وہ کر دیں کہ جو دوسرے لوگ نہیں کر سکے تو کیوں نہ ہم ان سے کروا لیں۔ لہذا ایک طرح سے امپلیسٹ امپلائڈ ریکگنیشن اس وقت جو ہے مشرف رجیم کو امریکہ کی طرف سے حاصل ہو چکی ہے، اور امریکہ ہی کے اشارے پر ایک دو تین چار دھڑا دھڑ فلاں ملک فلاں ملک سارے قرضے ریشیڈیول ہو گئے، جس کے لیے کئی کئی مہینے جوتے توڑوائے جاتے تھے۔ ہمارے وزیر خزانہ صاحب گئے اور آئے، آئے اور گئے، گئے اور آئے، وہاں سے کوئی آیا اور گیا، وہاں سے انہوں نے آئے، گفتگو ہوتی تھی، ایک دو تین چار یکے بعد دیگرے معلوم ہوتا لائن لگی ہوئی ہے، یہ بھی ریشیڈیول، وہ بھی ریشیڈیول، یہ بھی ریشیڈیول، یہ وہ بھی ریشیڈیول، اور یہ کہ اس میں ہمیں جو وہ قیمت دینا چاہتے ہیں مزید وہ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرا دیں گے۔ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، لیکن وہ حل کیا ہوگا اس پر میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا حل ہوگا وہ ہمارے لیے نہایت خوفناک ہے۔ لیکن اس قوم کی نفسیاتی ایک حقیقت ایسی ہے، وہ ہم دیکھیے جی، کہہ دیا ہے کلنٹن نے میں ذاتی دلچسپی لوں گا، نواز شریف صاحب بھی آئے تھے تو آخر انہوں نے جو جا کر وہاں پاؤں پکڑے تھے، اور جس طریقے سے کہ وہاں پر واشنگٹن اعلانیہ پہ اوپر دستخط کیے تھے، اور جس کے نتیجے میں انتہائی سمجھے ذلت آمیز پاکستان کا جو بھی قومی وقار اور قومی غیرت کا معاملہ ہے، اس کا لوئسٹ ایب پورے پاکستان کی تاریخ میں وہ تھا جبکہ نواز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ واشنگٹن جا کر اور وہاں اس اعلامیہ پر دستخط کر کے آئے تھے۔ ہماری تو عزت بالکل پہلے ہی ایسی کون سی تھی، اپنی آبرو پر شب کی منتوں نے تو کھو دی رہی، صحیح اس وقت کا معاملہ بالکل یہی تھا کہ ہماری وہ آبرو بالکل ختم ہو گئی تھی۔ لیکن بات کیا تھی، دیکھیے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ذاتی دلچسپی لوں گا اور کشمیر کا مسئلہ حل کراؤں گا۔ اگرچہ یہ مسئلہ، اس پر کبھی مجھے انشاءاللہ تعالی مکمل ایک تقریر بھی آپ کے سامنے کرنی ہوگی کہ کشمیر کے مسئلے کا کیا حل ہے جو کی کروایا جا رہا ہے اور جس کے ساتھ ہم نے اپنی ساری چیزیں جو ہیں وہ باندھ دی ہیں، لیکن یہ کہ وہ در حقیقت ہمارے لیے کس قدر خوفناک ہے۔ اب ذرا اس پس منظر میں سمجھ لیجئے اچھی طرح، یہ دو راہ ہے کیا، اسے آپ ڈیفائن کر لیجئے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ، نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ، آئی ایم ایف کے ساتھ، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ساتھ، اور نیوکلیئر امپیریلزم کے ساتھ وفاداری، سازگاری، اور جو کام بے نظیر اور نواز شریف نہ کر سکے وہ امریکہ کا ایجنڈا پورا کیا جائے۔ چنانچہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پانچ نکاتی ایجنڈا جو ہے مشرف کی حکومت کو امریکہ نے دیا ہے، آج کے جنگ کی یہ خبر سنا رہا ہوں آپ کو۔ پاکستان کے لیے امریکہ کی پانچ شرائط، دو طرفہ تعلقات نازک موڑ پر ہیں، بھارت کو مسئلہ کشمیر کے حل کا ٹاسک دے دیا گیا، وہ مسئلہ حل کا حل کیا ہوگا وہ میں نے آج کہا ہے کہ آج میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا، وہ ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا۔ شرائط میں دہشت گردی اور مذہبی عسکری بنیاد پرستی کے نظریے کا ازالہ، بحالی جمہوریت کا طریقہ کار، اقتصادی اصلاحات، سی بی پی ٹی پر دستخط اور شہری آزادیاں شامل ہیں۔ اسلام آباد بیورو رپورٹ، پانچ دہائیوں کے خوشگوار تعلقات کے باوجود امریکہ پاک تعلقات نازک موڑ پر ہیں، اور اگر پاکستان نے پانچ نکاتی امریکی ایجنڈے کے مطابق عمل نہ کیا تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ بات پاکستان، بھارت اور نیپال سے واشنگٹن واپس پہنچنے والے امریکی سینیٹروں کے وفد کے دورے کے بعد جاری ہونے والے اس بیان میں کہی گئی ہے۔ یہ ایسی کسی آدمی کا اپنا جو ہے کوئی ایک تاثر نہیں ہے، یہ جو سینیٹرز آئے تھے بھارت، پاکستان، نیپال کا دورہ کر کے واپس گئے ہیں تو انہوں نے جو بیان دیا ہے، بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی وفد نے چیف ایگزیکٹو اور اعلی پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں پانچ اصولی شرائط واضح کی ہیں، جن میں نمبر ایک، دہشت گردی اور مذہبی عسکری بنیاد پرستی کے خطرے کا ازالہ، یعنی یہ جہادی تحریکیں جنہیں ابھی تک پاکستان کی بہت بڑی سرپرستی حاصل رہی ہے، لیکن یہ کہ اب ظاہر بات ہے کہ یہ امریکہ کے ٹارگٹ کی حیثیت رکھتی ہے، ان کو ختم کرنا۔ نمبر دو، جمہوریت کی بحالی کے لیے طریقہ کار اور ٹائم ٹیبل۔ نمبر تین، ایسی وسیع تر اقتصادی اصلاحات جن میں جمہوری اصلاحات جڑ پکڑ سکیں، اس کا بھی مفہوم اصل میں کیا وہ میں بعد میں آپ سے عرض کروں گا۔ نمبر چار، سی ٹی بی ٹی پر دستخط اور نیوکلیائی ہتھیاروں کے پھیلاؤ پر پابندی کے لیے عالمی کوششوں میں تعاون. اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت آج ہی کی خبر جو ہے اس کے حوالے سے میں مزید کر دوں گا. اور اپنے تمام شہریوں کی سیاسی، مذہبی اور اقتصادی آزادیوں کو یقینی بنانا شامل. تمام شہریوں سے مراد کیا ہے؟ قادیانی بھی شہری ہے نا آپ کا، آپ نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا ہے. آپ عیسائیوں کو کھلی آزادی دیجئے کہ وہ حضور کے بارے میں جو بکواس کرنا چاہیں کریں. یہ کیا آپ نے توہین کا جو ہے، توہین رسالت کا قانون جو ہے وہ پاس کر لیا ہے؟ پوری دنیا کرسچن ورلڈ جو ہے اس کے خلاف جمع ہے. اس میں امریکہ ہو، پوپ صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، سب کے سب جمع ہے کہ یہ قانون ختم ہونا چاہیے. یہ ہڈن ایجنڈا جو ہے، اس کے سارے جو پوائنٹس ہیں وہ الفاظ اوپر جو بھی کچھ ہے، لیکن اس کے اندر جو کچھ پنہا ہے، یوں سمجھیے کہ جو ٹپ آف دی آئس برگ ہے وہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس آئس برگ کے نیچے کیا کچھ ہے وہ میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے. بارہ یہ خبر تو آپ جا کر اگر آج نہیں پڑھی ہے تو دوبارہ پڑھ لیجئے گا. لیکن یہ کہ ایک اور چھوٹی سی خبر، اور وہ یہ ہے کہ جان ہالم صاحب ایک ہیں جن کا ایک بیان آیا ہے، دو نکاتی منصوبے کے تحت پاکستان اور بھارت کی ایٹمی صلاحیت ختم کر دیں گے. ہمارے ہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ہے ہی نہیں کچھ نہیں، ہماری ایٹمی صلاحیت بھی چلتی رہے گی، یہ بھی چلتا رہے گا، وہ بھی چلتا رہے گا. جہاں سے اصل شے آ رہی ہے وہ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. واشنگٹن، امریکی صدر بل کلنٹن نے کے جوہری عدم پھیلاؤ کے مشیر اعلی جان ہالم نے کہا ہے کہ ہم نے بھارت اور پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں اور ان کی تیاری کا کام ختم کرنے کے لیے دو نکاتی منصوبہ بنایا ہے. ہندوستان ٹائمز کے مطابق پہلے قدم کے طور پر دونوں ممالک کو پہلے سی ٹی بی ٹی کے پر دستخط کے لیے صدر کلنٹن کے دورہ جنوبی ایشیا کے موقع پر دباؤ ڈالا جائے گا، جبکہ نیوکلیئر ڈیٹرنٹ، میزائلوں اور ایٹمی ہتھیاروں کو تیار حالت میں رکھنے کی بھی اجازت دے دی جائے گی، مگر نئے تجربات کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ تو پہلا سٹیپ ہے. دوسرے قدم کے طور پر پاکستان اور بھارت کو این پی ٹی پر غیر جوہری طاقت کی حیثیت سے شمولیت کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا. یہ ہے اصل ہدف کے جو اس کے سامنے موجود ہے. تو پہلا قدم ہے، سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرانا پہلا قدم ہے. دوسرا قدم ڈکلیئرڈ، ان کی اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، دوسرا قدم یہ ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ واضح کر دینا چاہتا ہوں، اس میں تو اس نے پاکستان کو اور بھارت کو ایکویٹ کیا، حقیقت میں ایکویٹ نہیں کر رہے. ریسنٹ ڈیز میں آپ نے دیکھا کہ یہ بیان بھی آ چکا ہے کہ اب امریکہ پاکستان اور بھارت کو برابر نہیں سمجھتا، وہ دور گزر گیا. وہ کولڈ وار ایرا تھا، یا پھر یہ کہ افغانستان کی جنگ کا معاملہ تھا، جو بھی تھا اس وقت جو بھی ہم نے ایک پوزیشن دی تھی، اب وہ بات ختم ہوئی. اب ہم اسے کوئی برابری کی نہیں دے سکتے، بلکہ پاکستان ہیز ٹو بی کٹ ٹو سائز، کہنے کا مطلب یہ ہے. اب اس کی جو حیثیت ہے اصلی اور حقیقی اور واقعی، تو واقعیت پسندی جو ہے وہ اس کا تقاضا تو یہ ہوگا کہ بھارت سات گنا بڑا ملک ہے، لہذا ہم اسے اسی درجے میں اہمیت زیادہ دیں. یہ بیان بھی آ چکا ذمہ دار آدمی کا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بھارت ایک ایٹمک طاقت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے ایٹمی ہتھیار جتنے چاہے بنائے. یہ بھی تسلیم کر چکے ہیں. پھر یہ بات بھی آ چکی ہے کہ سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ سیٹ کے لیے بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ بھارت کو وہاں شامل کر لیا جائے. اور پھر کون نہیں جانتا، ہمارے ہاں کے وہ کلا جو ہے سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرنے کے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سینکشنز اٹھائے جائیں تب دستخط کریں گے. وہ پہلے سے کہہ رہے تھے، لیکن اب انہوں نے سینکشنز اٹھائی ہیں تو بھارت پر سے اٹھائی ہے، پاکستان سے کوئی سینکشن نہیں اٹھائی. اس کے باوجود ہمارے لوگ جو ہیں تیار ہیں، بےتاب ہیں، وہ جو بھی کنسنسس حاصل کرنے کے لیے جو ان کے ذرائع ہیں، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، اس کے اوپر اور جو بھی ان کے اپنے ہم خیال جو بھی کالم نگار ہیں، اخبار نویس ہیں، ان کو بھرپور طور پر استعمال کر رہے ہیں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کا جو نتیجہ نکلے گا، جیسا کہ میں ابھی عرض کروں گا، وہ بہت خوفناک نکلے گا. نتائج کیا نکلیں گے؟ نمبر ایک، دینی عناصر اور فوج کی قیادت کے مابین محاذ آرائی شروع ہو جائے گی، جو پاکستان کے اعتبار سے انتہائی خوفناک. پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو محاذ آرائی ہوتی پیپلز پارٹی میں اور عوام میں، مذہبی جماعتوں میں. مسلم لیگ کی حکومت ہوتی تو محاذ آرائی ہوتی مسلم لیگ میں اور جو مذہبی جماعت. اب معاملہ کیا ہوگا کہ فوج کی قیادت اور عوام جو ہے اور مذہبی عناصر وہ ٹکرائیں گے. یہ بات بہت مرتبہ کہہ چکے ہیں جنرل حمید گل کہ یہ انتہائی خوفناک بات ہوگی اگر یہ شکل ہو گئی کہ یہاں کی دینی جماعتیں جو ہیں انہیں میدان میں آنا پڑا فوج کی قیادت کے خلاف. اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے، پاکستان کی جہادی تحریکیں اب اس طرح کی نہیں ہے کہ جنہیں کوئی اپنے چشم و ابرو کے اشارے سے ختم کر دے. پہلی مرتبہ یہ بات آئی ہے، ورنہ اس سے پہلے جہاں تک تو آپ کو معلوم ہے کہ جو دیوبندی مکتب فکر کی جہادی تحریکیں، حرکت الجہاد ہے یا حرکت المجاہدین وغیرہ، ان کا تو اپنا ایک مزاج جہادی ہے، ان کی تو در حقیقت مناسبت جو ہے طبعی فطری وہ مناسبت طالبان کے ساتھ ہے، اور وہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو منوایا ہے کہ بہت پہلے امریکہ نے کہا تھا ان کو کہ یہ ٹیررسٹ ہیں اور ان کو آؤٹ لا کیا جائے، یہ تو بہت پہلے کہہ دیا گیا تھا نام لے کر، حرکت المجاہدین یہ اس کے کئی اصل میں گروپ بن گئے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے بارے میں کہ ان کو تو تسلیم کیا گیا ہے. ابھی جو مولانا مسعود اظہر مسعود صاحب کا معاملہ آیا، کون ہے؟ دیوبندی مکتب فکر کے عالم دین ہیں، اور انہوں نے ایک عالمی حیثیت جو ہے اس وقت حاصل کر لی ہے. ان کی رہائی کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو وہاں کی جہادی ایک تحریک چل رہی ہے اس میں ان کا کیا مقام ہے. تو جہاں تک دیوبندی بیس جو تحریکیں ہیں جہادی، ان کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اہل حدیث مکتب فکر کا جو یہ لشکر طیبہ ہے، ان کی طرف سے بھی حافظ سعید صاحب کا بیان آ چکا ہے کہ اب ہم پاکستان میں اسلام کے قیام کے لیے جہاد کریں گے. وہ بات جو میں ان سے کہتا تھا کہ آپ نے یہ کیا شکل اختیار کی ہے، پاکستان میں کفر کا غلبہ ہے، اسلامی قوانین نافذ نہیں ہے، سودی معیشت ہے، جوئے کا امتحان جو ہے انبار لگایا جا رہا ہے، آپ جہاد کر رہے ہیں جا کے کشمیر میں، یہاں کیوں نہیں جہاد کرتے، یہاں کیوں نہیں اسلام قائم کرتے؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری پالیسی یہ ہے پاکستان میں دعوت اور تبلیغ، اور باہر جو ہے وہ ہم جہاد کریں گے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے حافظ سعید صاحب کے، پروفیسر حافظ سعید صاحب کے اس بیان سے، کہ اب ہم سوچیں گے کہ پاکستان میں اسلام کے قیام کے لیے ہم جہاد کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کو بہت ہی غور کے ساتھ دیکھنا چاہیے. پھر جماعت اسلامی ہے، اس کی ایک طاقت ہے، اس نے بھی جہاد افغانستان کے دوران اس کے کارکنوں نے تربیت حاصل کی ہے. خدا نہ خواستہ اگر اس ملک کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ مذہبی عناصر کا ٹکراؤ ہو گیا فوج کی قیادت کے ساتھ، تو انتہائی خوفناک بات ہوگی، انتہائی خوفناک بات ہوگی. نتیجتاً نمبر دو، اس سے بھی زیادہ خوفناک بات ہو، پاکستان کی فوج میں بھی تو پولرائزیشن ہو جائے گی. پاکستان کی فوج ترک فوج نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کمال پاشا کا بچایا ہوا ملک نہیں ہے ترکی. پاکستان تحریک پاکستان کے نتیجے میں آیا تھا، جس کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. پاکستان کی فوج، یہ میں ضیاء الحق صاحب کی باقیات کو صالحات میں شمار کر رہا ہوں. ظاہر بات ہے ہر شخص اپنے پیچھے جو چھوڑ کر جاتا ہے، کوئی برے کام بھی چھوڑ کر جاتا ہے، اچھے کام بھی چھوڑ کر جاتا ہے. شریعت کوڈ کے اوپر جو ہتھکڑیاں پہنائی ہوئی تھی وہ میں باقیات سیئات سمجھتا ہوں ضیاء الحق کی، لیکن باقیات صالحات بھی تو ہیں. شریعت کوڈ تو کم سے کم ہے کہ جس نے اب آخر میں فیصلہ دے دیا، آ کر دس سال کی جب ہتھکڑی کھل گئی تو جو کمرشل انٹرسٹ ہے اس کو بھی ربا قرار دے کر ایک بڑا تاریخ ساز اقدام کیا شریعت کورٹ نے کیا. شریعت کورٹ ہی نہ ہوتی تو کہاں سے ہوتا یہ؟ اس اعتبار سے یقیناً باقیات صالحات بھی ہیں ان کی. ان کے باقیات صالحات میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے پاکستانی فوج کے اندر انڈاکٹرینیشن اور نظریاتی استحکام پیدا کیا ہے. لوئر رینکس کے اندر تو مذہبی جذبہ، دینی جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. باقی یہ کہ فوج کے اپر حصے کے اندر بھی جو ہے یقیناً اگر کوئی سیکولر مزاج کے اور شراب خور اور شراب نوش لوگ اگر افسر موجود ہیں تو وہاں پر بہت ہی پاک باز اور بہت ہی صوم و صلات کے پابند جو ہیں وہ جو بھی بڑے بڑے سرکاری جو ہیں، بڑے ہمارے جو فوجی افسر ہیں وہ موجود ہیں. لہذا نہ صرف یہ کہ فوج کی قیادت کا ٹکراؤ پاکستان کی مذہبی قوتوں کے ساتھ ہونے کا اندیشہ ہے، خود فوج میں تقسیم ہوگی. پھر یہ پولرائزیشن شخصیتوں کی بنیاد پر نہیں ہوگی، نظریاتی بنیاد پر ہوگی کہ جو بھی دین کے اعتبار سے. اسی طرح اس ہمارے آپ کو معلوم ہے کہ جو محمد اکرم آوان صاحب ہیں ان کا ایک کافی بڑا حلقہ جو ہے مریدوں کا فوج میں ہے، ریٹائرڈ فوجیوں کی ایک بڑی جمعیت جو ہے ان کی تنظیم الاخوان میں شامل ہے، اور حاضر فوجیوں کے اندر بھی ان کا ایک حلقہ موجود ہے. تو یہ تمام قوتیں پاکستان کی فوج جو ہے، ظاہر بات ہے وہ الجزائر کی فوج نہیں ہے، وہ ترکی کی فوج نہیں ہے، وہ مصر کی فوج نہیں. مصر میں بھی کچھ نہ کچھ عناصر تھے، آخر تھے نا جنہوں نے کہ قتل کیا ہے انوار السادات کو، اب کون تھے؟ فوجی تھے. لیکن یہ کہ ترکی اور الجزائر کی فوج بالکل برعکس قسم کی ثابت ہوئی ہے، لیکن پاکستان کی فوج ظاہر بات ہے کہ ان میں سے نہیں ہے. اس کے ساتھ تیسرا کام جو یہ کریں گے اگر اس لائن پر یہ آگے بڑھتا ہے پروسیس، اگر وہی وفاداری بشرط استواری جو ہے نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ اور عالمی مالیاتی استعمار کے ساتھ اور عالمی نیوکلیائی استعمار کے ساتھ ہماری وفاداری بشرط استواری جاری رہتی ہے، تو تیسرا کام انہیں یہ کرنا پڑے گا کہ پہلے سے فاقہ زدہ عوام اس ملک کے 40% لوگ جو ہیں بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں، آج فاقہ زدہ عوام جو ہیں ان کا مزید خون نچوڑ کر اور پیش کر دیں گے سود کی اقساط کی شکل میں آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک کو. یہی کریں گے نا. یہ ساری ان کی اقتصادی اصلاحات کا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم ڈیفالٹر نہ ہو جائیں, کہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا نام جو ہے تو کفر سے بڑھ کر بات ہے, یہ تو شرک سے بڑھ کر جرم ہے, ڈیفالٹر ہو گئے, ڈیفالٹر ہو گئے, یہ نہ ہو جائے. کسی طرح حاضر ہے, ہم اپنے خون, اپنے عوام کی رگوں میں سے خون نچوڑ کر یہ پیش کر رہے ہیں. یہ سود کی قسط حاضر ہے جناب, یہ آپ کے واپسی کے قرضے کی حاضر ہے. ظاہر بات ہے کہ ری شیڈولنگ جو ہو رہی ہے تو قرضہ کو معاف تو نہیں ہو رہا, وہ تو اور کڑی سے کڑی شرائط ہوں گی. اگر دس سال کے لیے کوئی ریشیڈولنگ ہو رہی تو دس سال کے بعد تو اور کٹھن مرحلہ ہو جائے گا. اب اکثر اگرچہ ریشیڈولنگ ایک دو سال کے لیے ہو رہی ہے, لیکن بعض میں معاملات کہہ دیے ہیں, چین نے شاید بہت لمبی جو ہے وہ دے دی ہے مدت, لیکن یہ کہ عام طور پر جو زیادہ بڑا قرضہ تو ہمارا مغربی جو ہے ان کا ہے, وہ تو یہ ایک دو سال کی جو ہے ریشیڈولنگ کر رہے ہیں, تو وہ ایک دو سال گزرنے میں کیا دیر لگے گی قومی زندگی کے اندر, پھر وہ سر کے اوپر اس پہلے سے زیادہ بوجھ ہوگا. اگر آج ہمارا وہ ہاتھ مروڑ رہے ہیں اس ان قرضوں کے حوالے سے, تو وہ ہمارا ہاتھ مروڑنے کے زیادہ حقدار ہو جائیں گے اور زیادہ قوت ان کے پاس ہوگی اگلے سال, اور اس سے زیادہ ہوگی اس سے اگلے سال. یہ ایک تیسرا نتیجہ اس کا نکلے گا. اور چوتھا نتیجہ, بہت بڑی کامیابی حاصل ہو جائے گی کفر کو اور اعداء دین اور اعداء اسلام کو. پاکستانی فوج کہ جو دنیا کی بہترین فوجوں میں شمار ہوتی تھی, اگر کہیں وہ اسلام کا راستہ روکنے میں کامیاب ہو گئی تو نمبر ایک, گویا کہ وہ روگ آرمی جسے یہ کہا گیا ہے ویسٹ میں, ایک تو یہ کہ اس کو کمزور کرا دیں گے یہ پاکستان کے عوام اور مذہبی عناصر سے ٹکرا کر, اور نمبر دو, اگر واقعتاً کامیاب ہو گئے, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, مجھے امید ہے کامیاب نہیں ہوں گے, ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوگا, لیکن اگر ہو جاتے ہیں تو پاکستان کا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہوگا. بلعام بن باورا کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, وہ ملک جس کے ساتھ اللہ کی آیات بینات منسلک ہیں, وہ ملک جو ستائیسویں رمضان کو وجود میں آیا تھا, اس جگہ معجزہ, وہ ملک جس کا وجود میں آنا معجزہ ہے, ہندو اور انگریز کی مخالفت کی علی رغم یہ ملک قائم ہوا ہے. یہ جو آیات ہیں اور اس کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر مزید کرم فرمایا, یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے, اس حوالے سے یہ ملک جو ہے کھٹکتا ہے پوری دنیا میں, سیکولرزم کے خلاف بغاوت ہے اور نئے عالمی مالیاتی استعمال کے خلاف بغاوت ہے, فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ اور اب ایپیکس کورٹ کی جو اس کی طرف سے جو توثیق ہو گئی ہے کہ یہ تمام کمرشل انٹرسٹ, بینکنگ انٹرسٹ, یہ سب کے سب سود ہے, حرام ہے, قتل حرام ہے, حرام ہے, کوئی شے اسلام میں اتنی حرام نہیں ہے جتنی یہ شے حرام ہے. یہ چیزیں ہیں جو آیات الہیہ ہیں, اگر ہم ان کو سب کو پیچھے چھوڑ کر بھاگ نکلے, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, اگر ہم ان آیات کو چھوڑ کر بھاگیں گے, اس رول کو اگر ہم نے چھوڑ دیا, اس کو پیٹھ دکھا دی, تو پھر یہ ہے کہ شیطان جو ہے پیچھے لگا ہوا یہ ہے, پہلے وہ ہمیں آخری بربادی کی انتہا تک پہنچا کر دم لے گا, ورنہ اس سے پہلے نہیں. فاتبہ شیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناہ بہا, میں اس پر مفصل تقریر کر چکا ہوں اس سے پہلے اسی مقام پر, اگر ہم چاہتے تو اسے اور عظمت اور ترفع عطا کرتے, لیکن ولکنہ اخلد الی الارض, وہ تو زمین کی طرف بیٹھتا چلا گیا, ریئلسٹ بن گیا, پریگمیٹسٹ بن گیا, واقعیت پسند بن گیا, حقائق جو ہے مادی حقائق کے آگے ہتھیار ڈال دیے, سپر ڈال دی. ولکنہ اخلد الی الارض فمثلہ کمثل الکلب, اس کی مثال تو کتے کسی ہے, ان تحمل علیہ یلحس او ان تترک یلحس, اگر ان کے اوپر بوجھ لادو کتے پہ تب بھی ہانپے گا, نہ لادو تب بھی ہانپتا ہی رہتا, اس کا کام ہی ہانپنا ہے. ہانپتے ہانپتے بھاگتے بھاگتے ہمارے لوگ جاتے ہیں امریکہ یاترا کے لیے, کسی طریقے سے وہاں سے ہمیں سند مل جائے, بے نظیر کو بھی وہیں سے این او سی مطلوب ہوتا ہے, اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بھی این او سی وہیں سے لے کر آئے تھے. 97 کے الیکشن سے پہلے تقریر کی تھی شہباز شریف صاحب نے مینہٹن کے اندر, کہ اگر ہمیں پاکستان میں برسر اقتدار نہ آنے دیا گیا تو یہاں فنڈامنٹلسٹ کی حکومت قائم ہو جائے گی, اور یہ فنڈامنٹلسٹ تو ان کے لیے گویا کہ جن بھوت اور جو بھی خود بڑی سے بڑی بلا ہو سکتی ہے اس سے زیادہ خوفناک شے ہے, اگر ہمیں نہیں آنے دو گے تو فنڈامنٹلس کی حکومت قائم ہو جائے گی. تو این او سی تو وہیں سے لیتے ہیں, بے نظیر تو اب بھی جو ہے رٹ لگا رہی ہے سی ٹی بی ٹی پر دستخط کر دو کر دو کر دو کر دو, اور دنیا کو کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا بائیکاٹ کرو جب تک کہ وہ دستخط نہ کرے, وہ تو ابھی چاہتی ہے کہ اپنے گڈ آفیسز دوبارہ وہاں پر ریسٹور کرے. امریکہ میں اپنے لیے کوئی رائے جو ہے وہ پھر بنا لے کہ ہاں ان کو ہٹا کر پھر امریکہ کسی طریقے سے بے نظیر کو لے آئے. لیکن یہ جان لیجئے کہ اگر ایسا ہوا تو اللہ کی نگاہ میں ہمارا فرمایا سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا. یہ آیات کو جھٹلانے والی بات ہے. یہ یاد کیجئے جو میں نے عید الفطر کا جو چھوٹا سا خطبہ دیا تھا مختصر، اگرچہ وہ میں تو حیران ہوا کہ وہ مختصر سا خطبہ میرا اس دفعہ ندائے خلافت میں جو آیا تو خاصے طویل رپورٹنگ اس کی ہوئی ہے. میں نے تو بہت مختصری بات کی تھی لیکن شاید لفظ بلفظ اس کو جو ہے دے دیا گیا ہے کہ یہ دوسرا کردار جو ہے ہمارے سامنے، میں نے عرض کیا تھا یاد ہوگا جو حضرات بھی تھے کہ سب سے بڑی ہمیں جو دھمکی دی جا رہی ہے آئسولیٹ ہو جائے گا پاکستان، پاکستان تنہا رہ جائے گا، پاکستان اکیلا رہ جائے گا. تو میں نے عرض کیا تھا پاکستان تو اکیلا ہے، اول روز سے اکیلا ہے. اور یہ ولید بن مغیرہ کا کردار جو ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہم نے پیٹھ دکھا دی اس کردار کو جو اللہ نے پاکستان کو عطا کیا تھا، تو گویا کہ ہم ولید بن مغیرہ کی مثال بن جائیں گے. وزرنی ومن خلقت وحیدا، اکیلا تھا وہ بھی، اکلوتا بیٹا تھا. وجعلت له مالا ممدودا وبنینا شہودا، اور بنینا شہودا کو میں نے اپلائی کیا تھا پاکستانی آرمی فوج جو دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک فوج ہے. اور اللہ نے کیا کچھ ساز و سامان ہمیں دیے تھے، کس قدر خوشحالی تھی جب پاکستان وجود میں آیا ہے. بھارت تو ہمارے سب سے بہت نیچے تھا، افلاس اس کے اعتبار سے بہت دور تھا ہم سے، بہت نیچے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل ہوئی تھیں ہمارے ساتھ. تو فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومهدت له تمهیدا، اس کے لیے تو میں نے بڑی تمہید، بہت بستر پھیلے سے بچھا دیے تھے، بہت سا اس کے لیے اہتمام کیا تھا. یہ 400 سال سے مجددین کا ہندوستان میں پیدا ہونا، مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ اور سید احمد بریلوی اور شیخ الہند، پھر 20ویں صدی میں اقبال اور مولانا مودودی اور مولانا الیاس اور اب مولانا آزاد جیسی شخصیتوں کا ابھرنا اس ملک کے اندر، واقعہ یہ ہے کہ یہ علامات میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. پوری دنیا میں ان کا پیرلل، ان کا ہم وزن کوئی شخصیت موجود ہی نہیں. مصنف کی حیثیت سے مودودی جیسا مصنف، مفکر کی حیثیت سے علامہ اقبال جیسا مفکر، مبلغ جس نے وہ تحریک شروع کی ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، وہ کون تھے؟ مولانا ریاض صاحب. یہ سب کے سب لوگ کہاں پیدا ہوئے؟ اس ہندوستان میں. تحریک خلافت کہاں چلی؟ ہندوستان میں. محت تو لہو تمہیدا، یہ ساری تمہید تھی پاکستان کے قیام کی، یہ سارا ساز و سامان ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون. اللہ تعالیٰ کی تمہید تو بڑی لمبی ہوتی ہے، کسی فیصلے کے تنفیذ کے لیے پہلے سے اس کے لیے وہ میدان ہموار کرتا ہے، اس کے لیے حالات سازگار بناتا ہے. وہ محت لہو تمہیدا ثم يطمع ونزيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا. نہیں، وہ تو ہماری آیات کا دشمن نکلا. اگر ہم اس رخ پر چلتے ہیں تو ہم ان آیات الہیہ کا انکار کریں گے، ہم کفر کریں گے ان آیات الہیہ کا، پاکستان کے قیام کے معجزے کا انکار کریں گے. 27ویں رات اور وہ شب قدر میں پاکستان کے وجود میں آنے کا کی نفی کریں گے. یہ سارے کام ہم کریں گے. انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. اس قدر چسپاں ہو رہے ہیں یہ الفاظ، غور و فکر کرتے ہیں، پروز اینڈ کونز، فکر ہے، قدر ہے، ناپتے ہیں، تولتے ہیں، سیٹی بی ٹی پر دستخط کرنے میں کیا فوائد ہیں. یہ ہمارے ارشاد احمد حقانی صاحب نے بھی کل کے جنگ میں جو مضمون لکھا، یہ کروا لیں، یہ کروا لیں، یہ کروا لیں، یہ کروا لیں تو پھر جو دستخط کر دیں. یہ سارے جو ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ہاں جو دانشور حضرات ہیں، میرے نزدیک تو اس کے برعکس یہ کہ کسی صورت میں نہیں، کسی بھارت کرتا کرے، جو مفادات حاصل کرنا چاہتا کر لے، لیکن پاکستان جو ہے اس رخ کی طرف بڑھے گا تو غداری ہوگی اللہ کے ساتھ، غداری ہوگی پاکستان کے قیام کے مقصد کے ساتھ، غداری ہوگی اس رول کے ساتھ، ڈیوائن رول جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کیا ہے. بہرحال یہ دو میں نے آپ کے سامنے کردار رکھ دیے ہیں. اگر پاکستان اس راستے پر چلا جو میں نے بیان کیا ہے، نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ وفاداری، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، ڈبلو ٹی او، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ساتھ وفاداری، اور نیا نیوکلیائی استعمار اس کے ساتھ وفاداری، سازگاری، ہم آہنگی، ان کی مرضی پر چلنا، ان کی ڈکٹیشن لینا، اگر یہ پالیسی اختیار کی گئی تو یہ اس کے خوفناک نتائج ہیں جو نکلیں گے. دوسرا راستہ کون سا ہے؟ ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، ایک حرکت میں ہم یہ سارا تانا بانا توڑ سکتے ہیں. تین کام ہمیں کرنے ہوں گے. نمبر ایک، اس پورے نظام کے خلاف بغاوت کے طور پر سی ٹی بی ٹی پر صاف انکار، کوڑا جواب کسی صورت میں دستخط نہیں کریں گے. کیوں؟ ہمیں ہمارے پروردگار کا حکم ہے اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ و من رباط الخیل. ہمیں تو حکم ہے، قرآن کی نص پتہ ہی ہے. جو بھی وسائل ہم نے تمہیں دیے ہیں ان کو ترقی دو، اہتمام کرو، طاقت جمع کرو. ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، جس سے تم ڈرا سکو اللہ کے دشمنوں کو بھی، اپنے دشمنوں کو بھی. ہمیں تو حکم یہ ہے. مومن فقد احکام الہی کا ہے پابند. ہم تو اللہ کے احکام کے پابند ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. ہم تو اپنی سیٹمک صلاحیت کو بھی خدا داد سمجھتے ہیں، گاڈ گیون ہے یہ. ہمارے حالات تو ایسے نہیں تھے. ہمارے ہاں کتنے ہیں گنتی پہ آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں ایٹمک سائنسدان. ہندوستان میں ہزاروں ہیں، ہزاروں پی ایچ ڈیز آپ کو ملیں گے، ہزاروں. پھر بھی آج آپ نے اگر دیکھیں گے نیوز ویک کے اندر، ایک صاحب جو بہت ہی بڑے ایکسپرٹ ہیں، ان کا مضمون، ان کا انٹرویو شائع ہوا ہے، اس نے کہا ہے کہ پاکستان آگے ہے بھارت سے. اس نے ایک میزائل کا تجربہ کیا تھا، اس نے دو کیے. میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان آگے ہے، اور پاکستان میں دو جگہ پر میزائل ٹیکنالوجی جو ہے اس کا جو ہے اہتمام ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ کا. ایک طرف جو ہے وہ کہوٹا پلانٹ کے اندر ہو رہا ہے، تو دوسری طرف ایک اور جگہ پر ایٹمک جو ہے وہ پلانٹ کے تحت ہو رہا ہے. دونوں میں ریس لگی ہوئی ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی. ایک کی امداد کی ہے اس کے کہنے کے مطابق نارتھ کوریا نے، اور دوسرے کی امداد کر رہا ہے چائنا، اور یہ بھارت سے آگے ہے. اس حوالے سے ہم نے ابھی تک تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے، یہ قوت دی ہے، لہذا اس کو سنبھال کر رکھنا، اسے ڈیولپ کرنا. میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانا چاہ رہا، اس لیے کہ میں جیسا کہ عرض کروں گا اس موضوع پر ہو رہی ہے اس وقت ڈیبیٹ، اور اس کے اوپر کچھ مضامین جو آ رہے ہیں. پہلے بھی میں نے ایک مضمون شائع کروایا، 10,000 کی تعداد میں شائع کیا تھا. میں تو حیران ہوا ہوں آپ حضرات کا اس قدر اس معاملے کے اندر کم تعلق ہے ذہنی اعتبار سے، کہ وہ 8,000 یہاں بھی ابھی تک خریدے نہیں جا سکے. 50-50 روپے کے پیکٹ جو ہے، یہی جو ہے بشیر الدین محمود، جن کا میں تذکرہ کر چکا ہوں آج، ان کا لکھا ہوا مضمون ہے، جس پر کہ انہوں نے اپنی حکومت، اپنی ملازمت کی قربانی دی ہے. وہ مضمون ہے، وہ اس کو تو ضرورت ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کر دیا جائے. امپیکٹ ایک رسالہ نکلتا ہے جو مہینے میں دو دفعہ چھپتا ہے، فورٹ نائٹلی ہے، لندن سے جماعت اسلامی کے حلقے کے ان کے ہم خیال لوگ نکالتے ہیں. بہت عمدہ اور بہت بلند سطح کا رسالہ ہے. پوری دنیا میں خاص طور پر جو عالم اسلام کی سیاست ہے اس کے اوپر اگر آپ کو تجزیے دیکھنے ہو، تازہ خبروں سے آپ کو واقف ہونا ہو، تو امپیکٹ انٹرنیشنل ہے. اس نے جولائی 99 میں بھی شائع کیا تھا بشیر الدین محمود کا یہ مضمون، اور اس دفعہ جو تازہ شمار آیا اس کو دوبارہ شائع کیا. اور اس کے علاوہ دو مضامین اس میں اور آئے ہیں، اور وہ مضامین واقعہ کہ کوئی عرفان احمد ہیں جن کے لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی میں 100,000 کی تعداد میں اس کو شائع کر کے اور پاکستان میں تقسیم کرنے کا پروگرام رکھتا ہوں. ٹیکنیکل بحثیں وہاں دیکھیے گا، میں اس وقت ٹیکنیکل بحثوں میں نہیں جا رہا، لیکن جو صورتحال جو ہے کہ یہ دو راہ جو ہمارے سامنے ہے ان میں سے ایک راستہ تو وہ تھا، ان کے ساتھ ہی سازگاری، ہم آہنگی، وابستہ رہے شجر سے، امیدیں باہر رکھ، جڑے رہو امریکہ کے ساتھ، اس کے دامن سے وابستہ رہو. اور دوسرا یہ ہے کہ سی ٹی بی ٹی سے کوڑا انکار، اعدوا لہم ما استطعتم. نمبر دو، کمرشل انٹرسٹ اور بینک انٹرسٹ کے حرمت کا جو اب آخری فیصلہ اپیکس کورٹ دے چکی ہے. ایک خبر ڈاؤن میں آئی ہے، کسی شخص نے جس نے یہ کہا کہ میرا نام نہ ذکر کیا جائے، آئیڈینٹیفیکیشن ڈسکلوز نہ کی جائے، کہا کہ حکومت موجودہ سوچ رہی ہے کہ نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی جائے. یہ پھر وہی ڈیلنگ ٹیکٹکس ہوں گے، خدا نہ خواستہ. واقعہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو یہ چیزیں جمع ہو جائیں گی، اور مذہبی عناصر کو جمع ہو کر ایک تحریک جو ہے برپا کر دینے کے لیے آمادہ کریں گے. یہ گویا کہ در حقیقت ایسے عوامل ہوں گے کہ جو لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ میدان میں آئے. ویسے بھی وہ اب ابتدائی جو معاملہ ہوا کرتا فوج کی حکومت کا، وہ خوف اور ہراس ختم ہو چکا ہے. اب لوگوں کی زبانیں کھل رہی ہیں، لوگوں کے اندر وہ امید جو پیدا ہو گئی تھی اس کو بھی کچھ زیادہ غذا نہیں ملی ہے. بے اطمینانی جو ہے لوگوں کے ذہن میں اور تحت شعور کے اندر اس کو کلبلانے لگی ہے. اس حوالے سے اگر ایسا کوئی قدم اٹھایا گیا، مجھے امید ہے کہ نہیں کریں گے یہ لوگ، لیکن یہ کہ اگر واقعتاً یہ خبر درست نکلی، اس کے برعکس میں یہ کہتا ہوں کہ اسے فل فور امپلیمنٹ کیا جائے، فل فور اندرون ملک کو فوراً ختم کیا جائے. اس کی سپیڈی امپلیمنٹیشن کا حتی الامکان جو ہے زیادہ سے زیادہ رفتار کے ساتھ اس کو نافذ کیا جائے، تاکہ اللہ سے ہماری جنگ ختم ہو. یہ ہماری جنگ ہے اللہ کے خلاف، یا یوں کہیے اللہ اس کے رسول کی جنگ ہے ہمارے خلاف. یہ اسی کا نتیجہ ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے جو ہمارے اوپر آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے آ رہی ہے، ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں آ رہی ہے. اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے کہ تم نے ملک بنایا تھا میرے نام پر، میرے دین کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے نعرے کے ساتھ، اور تم نے کیا کیا ہے؟ آج تک تمہارے ہاں سارا اقتصادی نظام سود کی بنیاد پر چل رہا ہے، اور ماضی قریب میں اضافہ کیا ہے، اس کے اوپر کئی تہیں چڑھا دی ہیں جوئے کی. یہ صورتحال ہے. اور تیسرے یہ کہ بیرونی قرضوں کے ضمن میں بھی ایک دفعہ دب خم ٹھونک کر میں انکار کر دیا جائے، نمبر ایک، سود تو ہم ہرگز نہیں دیں گے، ہرگز نہیں دیں گے، ہمارا دین اجازت نہیں دیتا. سود لینا بھی جتنا حرام ہے اتنا ہی دینا بھی حرام ہے. اور اس میں ہم مثال دے سکتے ہیں، اگر امریکہ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا F-16 بیچنے کا، پیسے بھی لے لیے تھے، اس کے بعد اگر پرسنل ترمیم آ گئی وہاں تو انہوں نے یکطرفہ فیصلہ کیا تھا، معاہدہ یکطرفہ توڑا کہ نہیں توڑا؟ کتنے عرصے تک ہماری رقم بھی اپنے پاس رکھی استعمال کی اور جو ہمیں جہاز نہیں دیے، وہ یکطرفہ تھا نا معاہدہ توڑا گیا. معاہدہ تو تھا سیل کا، پیسے ہم نے دیے تھے، ہم خرید رہے تھے، کوئی ان کی خراب نہیں تھی. لیکن اگر یکطرفہ طور پر آپ معاہدے ختم کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایک سینیٹر جو ہے ترمیم لے کر آ گیا ہے اور اس نے ترمیم منظور کرا لی ہے، تو ہمارے پاس ہمارے رب کا حکم آ چکا ہے کہ سود حرام ہے، نہیں دینا ہے سود، لہذا اب نہیں دیں گے. سود کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم سود کے ایک پائی بھی اب آئندہ دیں. البتہ یہ ہے کہ تمہاری رقم ہم دیں گے، لیکن اس کا بھی طریقہ یہ ہے، ڈیٹس اکویٹی سویپ، جیسا تم نے کیا لیٹن امریکہ کے اندر، اپنے قرضے جو ہے یہاں اکویٹی کی بنیاد پر، حصے داری کی بنیاد پر انویسٹ کر دو، واپڈا میں لگا دو، جو قرضہ تم نے واپڈا کو دیا ہوا ہے واپڈا میں حصے لے لو، اس میں کمائی ہوگی، اس میں سے تم بھی نفع لے لینا. جو سارے آخری یہ ساری کی ساری رقمیں آئی تھی کائے کے لیے؟ اب وہ تو ہمیں دھوکے دیے تمہارے ایکسپرٹس نے کہ فلاں جو پروجیکٹ ہے اس میں یہ نفع ہو جائے گا، یہ نفع ہو جائے گا، یہ نفع. نفع تو ہوا ہی نہیں، بیڑا غرق ہو گیا ہمارے ان پروجیکٹس کا، سارے کے سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ دیوالیہ ہو گئے. تم نے ہمیں دھوکے دیے، ہمیں سمبھاؤ دکھائے، تمہارے ایکسپرٹس آئے تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کہا تھا. اس اعتبار سے تو تم ڈیمانڈ کرنے کا اخلاقی جواب بھی نہیں رکھتے ہم سے اپنے قرضوں کی واپسی کا، لیکن پھر بھی ہم کہیں گے ہم دیں گے قرضے تمہارے، لیکن یہ کہ کرو نا اکویٹی میں ہمارے یہاں انویسٹ کر لو، یا پھر ہم دیں گے جب بھی ہمارے لیے دینا آسانی سے ممکن ہوگا. یہ ہے تین نکاتی پروگرام. عنوان اس کا کیا ہے؟ اس عالمی استعمار، دو طرفہ عالمی استعمار، مالیاتی عالمی استعمار اور نیوکلیائی عالمی استعمار، ان دونوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا جائے. ایک یہ کہ سود کا معاملہ یہاں ختم اور تمہارے ساتھ بھی معاملہ ہم یہ کریں گے. نمبر دو، سی ٹی بی ٹی پر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، ہم اپنی ایٹمک جو توانائی ہے اسے ڈیولپ کریں گے، ایکسپورٹ بھی کریں گے. تم کون ہو تو ہمیں روکنے والے؟ کیا پوری دنیا میں تم اسلحہ فروخت کر کے کمائی نہیں کر رہے ہو؟ کیا وہ اسلحہ جو ہے وہ میڈیسن ہے یا وہ کوئی خوراک ہے لوگوں کے لیے؟ اسلحہ کس لیے دیا جاتا ہے؟ ہلاکت کے لیے، بربادی کے لیے. تم نے اپنے آپ کو سمجھا کہ تم بہت میچور لوگ ہو، حالانکہ اگر ایٹمی ہتھیار چلایا تو تم نے چلایا. ہیروشیما میں، ناگاساکی میں استعمال کرنے والا کون تھا؟ امریکہ تھا. اور آج بھی روس اور چین نے دھمکی دے دی ہے، یہ دونوں جا کر جو یہ ریچ جب ان کی آپس میں وہ بغل گیر ہو رہے تھے، واقعتاً ٹیلی ویژن پر میں نے منظر دیکھا، وہ یانگ زمین اور ادھر سے وہ یلسن جو آیا تھا سابق ان کا صدر، جو بغل گیر ہوا، دو ریچ جو ہے آپس میں وہ بغل گیر ہو رہے ہیں، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم ایٹمی اسلحہ استعمال کریں گے. پوری دنیا سوچ رہے کہ ہمیں جو ہے دھمکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ جو کچھ چچنیا میں کر رہا ہے روس، چائنا نے اس کو پورے طور پر جو ہے اس کو اس کی تائید کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر اب روس نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں اگر ضرورت پڑی چچنیا کے اندر تو ہم ایٹمی اسلحہ بھی استعمال کریں گے. صاف کہا اس نے. بھارت کا آپ کا وی پی ملک کہہ رہا ہے کہ ہمیں ضرورت پیش آئی تو ہم ایک چھوٹی جنگ کے اندر بھی اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ساری جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلا نتیجہ تو یہ نکلے گا، اگر ہم اس سے اپنا رسہ توڑا کر اور ہم یہ اعلان کر دیں کہ نمبر ایک، پاکستان کی اپنی اصل منزل کی طرف بازگشت ہو جائے گی. کبھی بھولا ہوا سبق انسان کو یاد آتا ہے، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو. یہ اسلام کے لیے ملک بنا تھا، یہ اسلام کے نظام کا کے لیے تجربے گاہ کہا تھا قائد اعظم نے، کہا تھا کہ ہم تو دنیا میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں. علامہ اقبال نے 1937 میں کہا تھا، اگر ہمیں یہ آزاد ملک مل گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو پردے پڑ گئے تھے عرب ملوکیت کے دور میں، انہیں ہٹا کر اصل اسلام، خلافت راشدہ کے اسلام کی شکل دنیا کے سامنے پیش کریں. اسلام پاکستان کی منزل تو وہ تھی، بھول گئے ہم، بھٹک گئے، کچھ ہمارے بزرگوں کی غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ انہوں نے غلط اقدامات کیے، کچھ شیطان پیچھے لگ گیا۔ پھر جب ایک آدمی نکلتا ہے فنسلخ منہا فاتبہ شیطان، پھر شیطان بھی پیچھے لگ جاتا ہے۔ اس شیطان نے جو ہے مغربی استعمار کے شیطان نے پھر ہمیں کہاں سے کہاں پہنچایا ہے، بہرحال وہ لمبی بات ہو جائے گی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے نمبر ایک ہم اپنی اصل منزل کی طرف بات گشت کریں، جس کے لیے ایک قدم تو وہی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ جو بھی سود کی حرمت کا آخری فیصلہ اپیکس کورٹ کی طرف سے آیا ہے، سپیڈی امپلیمنٹیشن، جلد از جلد تیز رفتاری کے ساتھ۔ نمبر دو، فیڈرل شریعت کورٹ کو ایکٹیویٹ کیا جائے تاکہ بقیہ تمام قوانین کے ضمن میں بھی اسلامائزیشن آف لاس، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا ہم پر فتویٰ لگ رہا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس فتوے سے بچنے کی شکل یہی ہے کہ جلد از جلد قوانین جتنے بھی ہیں یہاں پر وہ پورا کا پورا ہمارا لیگل سسٹم اسلام کے تابع ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے جو بے شمار سفارشات جمع کی ہوئی ہیں انہیں نکالو، یہ محافظ خانوں کے اندر جمع کی ہوئی ہیں انہیں نکالو، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے قانون سازی کرو۔ نمبر دو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ سے جب ہماری صلح ہو جائے گی، جنگ ختم ہو جائے گی، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ہمیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، ساری خدائی کی دشمنی ہو، امریکہ کی دشمنی ہو، روس کی دشمنی ہو، کوئی پرواہ نہیں، اگر اللہ ہمارا ہو، اگر وہ ہمارے ساتھ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، اگر ہم یہ کہہ سکیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ ہمارے ساتھ اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم جمع دے گا۔ اور فرمایا وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، دیکھو اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِي، تو اور کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد؟ تو اللہ کی نصرت حاصل ہوگی۔ نمبر تین، پورے عالم انسانیت کے لیے ہم روشنی کا ایک مینار بنا دیں گے۔ دنیا تڑپ رہی ہے نظام عدل اجتماعی کے لیے، ٹھوکریں کھا رہی ہے، انقلاب پر انقلاب، انقلاب پر انقلاب، فرینچ ریولوشن، بولشویک ریولوشن، ریولوشن پر ریولوشن آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ ان سرچ آف اے جسٹ سوشل آرڈر، نو انسانی، ایک عادلانہ نظام، نظام مبنی پر عدل و قسط، جو اللہ نے محمد کے ذریعے نو انسانی کو دیا دین الحق کی شکل میں۔ اگر ہم اس کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں، پوری عالم انسانیت کی اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں۔ میں ابھی آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ اقبال اور قائد اعظم کا نظریہ یہی تھا، پاکستان کی منزل یہی تھی۔ ہم عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ قائم کر کے دنیا کے سامنے رکھ دکھانا چاہتے ہیں۔ نمبر تین، بلکہ چار، خطرہ ایک ہی ہے، سینکشنز لگ جائیں گی۔ اور میرا موقف یہ ہے، بہت مبارک ہوگا وہ دن جس دن پاکستان پر سینکشنز لگ جائیں گے، بہت مبارک ہوگا، ہم اپنی خودی کو دوبارہ پا لیں گے، ان تمام سہاروں سے آزاد ہو کر ہمیں اپنے آپ کو پانے کے لیے امکان پیدا ہو جائے گا۔ اپنے خدا کو پاؤ، اپنے آپ کو پاؤ۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، ہم اپنی بھی بازیافت کریں گے اور اللہ کے ساتھ بھی ہمارا تعلق جڑ جائے گا۔ سینکشنز لگائیں سر آنکھوں پر، تو نے اچھا ہی کیا دوست سہارا نہ دیا، مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے، ہمیں تو ضرورت ہے، ایک دفعہ ہم کھڑے ہوں، ہمیں پیٹوں کے اوپر پتھر باندھنے کا موقع آئے تو صحیح، کوئی تو جھلک پیدا ہو غزوہ احزاب کی، جبکہ صحابہ کرام نے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ قوم جو ہے، اگر اسلام کے نام پر یہ بات ہوئی، واقعہ یہ کہ اس قوم کے اندر سے اتنا بڑا پوٹینشل برآمد ہوگا، اتنی بڑی قوت ابھرے گی، کوئی ایٹمک طاقت، کوئی ہائیڈروجن بم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انسان کے اندر سے ابھرنے والا جذبہ جو ہے، جسے نان جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ نان جمی کا بندوبست اللہ نے ہمارے لیے کیا ہوا ہے، ہم ایک ایگریکلچرل ملک ہیں، نہ سامان تعیش، دفع کرو اپنی چیزوں کو،
دفاع کرو اپنی کاروں کو، ہمیں نہیں چاہیے، سائیکلوں پر چلیں گے ہم، پیدل چلیں گے ہم، ہماری صحتیں بہتر ہوں گی، ہمارے حالات بہتر ہوں گے، یہ سارا سامان تعیش جو تم بیچتے ہو اپنے ہمارے یہاں آ کر، اگر یہ بند ہو جائے تو اس سے زیادہ بہتر بات کون سی ہے؟ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اپنے آپ کو، اپنے سیلف کو ڈسکور کریں، اپنی ہستی کو، اپنی خودی کو. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شریر پر ہے مدار قوت حیدری، اندر اگر وہ لپک ہے، وہ ڈیوائن سپارک اگر ہے، اور اگر ہم نے اسلام پر عمل کر کے اس کو بھڑکا لیا، وہ ڈیوائن سپارک ہمارے اندر بھڑک اٹھا، تو واقعہ یہ ہے کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. وہ فاقے زدہ صحابہ کرام تھے کہ جن کے ہاتھوں جو ہے بڑی بڑی سلطنتیں گری ہیں اور بڑے بڑے جو ہے تخت الٹے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں، ان کے کپڑے پھٹے ہوتے تھے، ان کے چہرے سوکھے ہوتے تھے، جسے آپ کہتے ہیں نیوٹریشن کی کمی، جسے آپ کہتے ہیں شب بیداری. وہ دن کے اگر مجاہد تھے تو رات کو شب زندہ دار تھے. ہم روحبان بن لے وہ فروسان بن نہار، رات کو راہب تھے. ان کے چہروں پر وہ منافقوں والی تر و تازگی نہیں ہوتی تھی، لیکن انہوں نے قیصر و کسریٰ کے ایران جو ہے وہ کھاڑ کر پھینک دیے اور ان کی حکومتیں جو ہے بدل دی، پاکستان اس راستے پر چل سکے گا. الغرض ایک جملے میں، گڈ بائی، گڈ بائی ٹو یو این او، گڈ بائی ٹو امریکہ، گڈ بائی ٹو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، گڈ بائی ٹو دی نیو نیوکلیئر امپیریلزم آف دی ورلڈ. یہ فیصلہ اگر کریں گے اور ہم اگر ان سے کٹیں گے، اللہ کا شکر ہے ہمارے پہلو میں ایک ملک ہے، اس سے جڑو، طالبان سے جڑو. ایک ہی ملک نکلا ہے پورے پاک دنیا کے اندر مسلمان ملک جس نے چچنیا کو تسلیم کر لیا ہے، اور کسی میں تو ہمت نہیں، کوئی بول نہیں رہا، کچھ بھی نہیں بول سکتا، تسلیم کیا ہے وہ اپنے ہاں سفارت خانہ دے رہے ہیں. پاکستان سے بھی کچھ امداد جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ لوگ جو ہیں یہی مجاہدین جو ہیں جو جہادی تحریکیں ہیں وہاں تک بھی پہنچ رہے ہیں الحمدللہ، اور ایک بہت بڑی کامیابی اللہ نے ان کو عطا کر دی ہے. ان کا ایک سینئر جرنیل ان کے قبضے میں آ گیا ہے، گرفتار کر لیا انہوں نے، کلبلی بچی ہوئی ہے. یہ صورت حال ہے. اب ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے، ہمارے پہلو میں ہے، ہمارے ساتھ ہے. بجائے اس کے کہ ہم اعلی کار بن جائیں ویسٹ کے ان کے خلاف کو قدم اٹھانے میں، ہمیں تو ان سے دوستی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کنفیڈریشن، یہ وقت کا تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے. دنیا ہم پر بھی سینکشن کر دے، اس پر بھی سینکشن کر دے، لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان اور افغانستان، اور پھر اللہ تعالی ہدایت دے گا انشاءاللہ ایران کو بھی، کیونکہ اس نے بھی ایک مثال تو قائم کر کے دکھائی ہے نا. اس نے جیسے ہی سینکشن جو ہے افغانستان کے اوپر مؤثر ہوئے، اس نے اپنی سرحد کھول دی افغانستان کے ساتھ. یہ ہے تین ملکوں کا اتحاد، ایران، افغانستان، پاکستان، پی آئی اے، پاکستان، ایران، افغانستان، اور حالات ادھر جائیں گے، لامحالہ جائیں گے. اگر ہمارے اندر کوئی غیرت ہے تو یہی راستہ ہمارے لیے اس وقت ہے. واقعتاً ہم ایک بہت اہم دوراہے پر کھڑے ہیں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی تھی اس کے حوالے سے چند منٹ لوں گا آپ کے اضافی آج. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء بعضہم اولیاء بعض. میں نے کہا گڈ بائی ٹو یو این او، سلام، قالوا سلاما. 50 برس سے زائد ہو گئے تم نے ہمارے کشمیر کے مسئلے میں کیا کیا؟ کچھ نہیں. ہمیں کیا لینا ہے تم سے؟ کس خیر کی توقع ہم کریں تم سے؟ لہذا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء. اہل ایمان ان یہودیوں اور نصارہ کو اپنا ساتھی اور حمایتی اور پشت پناہ نہ بنانا. بعض ہم اولیاء بعض، ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. پوری گلف وار لڑی امریکہ نے، یہ دوسری بات ہے کہ بعض مسلمان ممالک ان کے دھوکے میں آ گئے اور انہی کا سر اور انہی کی جوتی، ان سے پیسے لے کر اور عراق کا جو ہے وہ برکس نکال کر رکھ دیا ہے. لیکن وہ جنگ لڑی انہوں نے کس لیے؟ شواسکوف جو تھا ان کا سب سے بڑا کمانڈر ان چیف، بعد میں اس نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے جنگ لڑی ہے. صورتحال تو یہ ہے. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، غور سے سنے مشرف صاحب بھی اور جو بھی ہیں یہاں، جو کوئی بھی تم میں سے انہیں اپنا حمایتی بنائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ خود بھی انہی میں سے شمار ہوگا. پھر تم یہودی ہو یا نصرانی ہو، مسلمان نہیں ہو. وقت آ گیا ہے پاکستان ایک بولڈ قدم اٹھائے. آخر نصف صدی سے زائد ہو گئی اس ملک کو قائم ہوئے ہوئے, ہمیں کوئی جرم بندانہ قدم اٹھانا پڑے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم, اللہم ربنا لا تجعلنا منہم, اللہم ربنا لا تجعلنا منہم. فتر الذین فی قلوبہم مرض, تو تم دیکھتے ہو کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے. یہ روگ کون سا ہے؟ شروع میں نے کچھ الفاظ آج جو بیان کیے تھے, یہ سیکولرزم کا روگ ہے جو کفر ہے اور شرک ہے, وہ جسے ریئلزم اور پرگمیٹزم کہتے ہیں, واقعیت پسندی, حقائق پسندی, آئیڈیالزم نہیں. آئیڈیالزم نہیں, یہ آئیڈیلز ہیں, یہ تو تصورات ہیں, یہ تو خاص اونچے خیالات ہیں. بھائی زمین پر چلو, یہ روگ ہے دلوں کے اندر. فتر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم, انہی میں گھسے جاتے ہیں. نواز شریف بھی بھاگ کر جاتا ہے کلنٹن کے پاس, حالانکہ اس کی ہالیڈے ہے. کیا حال اس کا تھا, کس طریقے سے بندوبست کیا گیا, کس طرح اس کا انٹرویو جو ہے اس سے ملاقات کا وقت طے کیا گیا, یہ سب کچھ بھاگے جا رہے ہیں. گویا کہ آسرا وہی ہے, وہی سے کچھ جو بھلائی آ سکتی ہے وہاں سے مل سکتی ہے اور کہیں سے نہیں. میرا یہ حال, بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں, اور ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ یہ سارے ہوں نا فی ہند, انہیں پہ دوڑتے ہیں, انہیں پہ گھستے ہیں, انہیں کی امداد, انہیں کا تعاون. حال تو یہ ہو چکا ہے, ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, انہیں زلفوں کے سب اسیر ہوئے. شاید آپ نے دیکھا ہو کل گئے ہیں ہمارے یاسر عرفات میں تنگ آ کر, اب وہ عود برکات باق جو ہے وہ تو پھر پیچھے بڑھ گیا, جو وعدہ کیا تھا اسے پھر پیچھے ہٹ گیا. لمبے سے لمبا ڈالنا ان کا کام ہے, اب گئے ہیں وہاں. میر کیا سادہ ہے, بیمار ہوئے جس کے عوض. یہ سارا امریکہ کی کریشن تو ہے, امریکہ ہی تو اس کا سرپرست ہے. وہی جا رہے ہیں, خدا کے لیے کسی طرح ان سے منواؤ یہ بات, اور خدا کے لیے ہمیں اجازت دے دو کہ ہم اپنی سٹیٹ ہوڈ, اپنی پیلسٹینین ریاست کا اعلان کر دیں. کس کے پاس گئے ہیں؟ کلنٹن کے پاس. جاؤ, اللہ سے تو تمہارا رابطہ نہیں ہے کہ اس سے کچھ مانگو. تمہارا ملجا ماوا انداتا وہ تو کلنٹن ہے, امریکہ ہے. کسی طریقے سے جو صورتحال ہے وہ اب دیکھ لیجئے گا, کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس کے اندر بڑی زبردست جو ہے تلپٹ پوزیشن ہو جائے گی. یہ سارا جو پیس ٹاک ہے, اگرچہ شام کے ساتھ بھی گفتگو شروع کرائی ہے, لیکن اب یہ ہے کہ وہ یہود برکات صاحب کہہ رہے ہیں, براک صاحب, کہ جو ہم نے سیٹلمنٹ بنا دی ہے گولان پر, یہودی ایجنٹ اور یہودی علاقے وہاں جوں کے توں رہیں گے اگر گولان ہم واپس کرنے کے بارے میں سوچیں بھی. گویا کہ تمہارے اندر ہم اپنا خنجر پیوست کیے رکھیں گے. ایک تو پورے عالم عرب کے اندر اسلام کا جو خنجر ہے, اسرائیل کا خنجر پیوست, اسرائیل کی شکل خنجر کی ہے. یہ تو سن 67 کی جنگ کے بعد ذرا اس کی شکل بدلی ہے, ورنہ واقعہ یہ ہے کہ پورا اوپر ایک دستہ جیسے پکڑا جائے اور نیچے وہ تکون کی جاتا جیسے خنجر ہے, عالم عرب کے سینے میں پیوست کیا گیا. اور گولان ہائٹ بھی دیکھنے دیں گے تمہیں, لیکن اپنا خنجر وہاں پیوست کر کے پھر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو سمجھیے کہ پھر بھی جا رہے ہیں وہیں. فتر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ, کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کوئی مصیبت نہ آ جائے, ہم اکیلے ہو جائیں گے, ہم آئسولیٹ ہو جائیں گے, پوری دنیا ہماری دشمن ہو جائے گی, ہم کیا کریں گے, ہم کیسے زندہ رہیں گے. زندگی کا تو واحد سہارا جو ہے وہ یہی مغربی استعمار ہے, اسی کے ساتھ چمٹے رہنے میں ہماری زندگی ہے, اسی کے ساتھ چمٹے رہنے میں ہماری بقا ہے. یہی ہے در حقیقت کہ میر کیا سادہ ہے, بیمار ہوئے جس کے عوض, اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده, اب اس میں آ رہی ہے ایک بہت بڑی آخری وارننگ اللہ تعالی کی طرف سے. ہمیں اس وقت جو سب سے بڑی تشویش ہمارے مشرف صاحب کو بھی لاحق ہو گئی ہے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کلنٹن مہاراج یہاں تشریف لائے, پدھاریں اور صرف بھارت یاترا کر کے چلے جائیں, ہمیں درشن دیے بغیر چلے جائیں. آئی ول بی ڈس اپوائنٹڈ. بھائی کون ہے وہ, کیا ہے وہ, امریکہ, اسرائیل کا سرپرست جس نے ہمیشہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. سن 65 میں ہمیں دھوکہ دیا, سن 71 میں دھوکہ دیا, فلیٹ چلا آ رہا, چھٹا فلیٹ چلا آ رہا, چلا آ رہا, کہاں گیا وہ, پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا, کس جگہ رہ گیا, کچھ پتہ نہیں. اور بعد میں ہنری کسنجر نے کہہ دیا صاف کہ ہماری اپنی پالیسی یہی تھی کہ پاکستان دو لخت ہو جائے، بعد میں کہہ دیا، اس وقت کہہ دیا جبکہ روس کا بیڑا غرق ہو چکا تھا یو ایس ایس آر، اور اب چونکہ سول سپریم پاور تھے لہذا سچ کہنے میں کوئی بات نہیں تھی. پہلے تو یہ تھا کہ اگر یہ سچ کہہ دیتے تو پاکستان شاید کچھ اپنے جو ہے بینڈ کرتا فینسز رشیا کے ساتھ، یو ایس ایس آر کی طرف کچھ جھکاؤ کرتا، اس وقت تو کہنے سے رکے رہے، لیکن جب سول سپریم پاور الرٹ ہو گئے تو کہنے میں اب کیا بات ہے. صاف کہہ دی ہماری اپنی پالیسی یہی تھی کہ پاکستان دو لخت ہو، اور ہمیں لارے لپے جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، وہ چلا ہے فلیٹ چل پڑا ہے، چھنا بیڑا جو ہے وہ چل پڑا ہے، وہ آیا چاہتا ہے، اور ہمارے یہاں کے بے وقوف اس وقت کے فوجی حکمران جو ہیں وہ توقعات وابستہ کیے بیٹھے ہوئے. یہ صورتحال جو ہے سمجھ لیجئے آج بھی وہی بات ہے، تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے. یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، انہیں یہ اندیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مصیبت ہمارے اوپر نہ آ جائے. فاس اللہ یاتی بالفتح او امر من عندہ، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح عطا کر دے، پاکستان کے لیے بہت سرخروئی کا بندوبست کر دے، او امر من عندہ، اور کوئی ایسی بات اپنی طرف سے خاص ظاہر کر دے کہ ان منافقوں کی بے عزتی ہو جائے، رسوائی ہو جائے. میں یہ بات آج اس معنی میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی دھمکی یا وارننگ دے رہا ہوں، میری تو کوئی حیثیت نہیں، میں مسکین ہوں، درویش ہوں، میری کوئی بڑی جماعت نہیں، میں کوئی اس معنی میں وارننگ یا کوئی الٹیمیٹم یا چیلنج دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اگرچہ میرے دل میں بھی یہ ہے، وہ جو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ کاش کہ میں کسی قلعے پہ ہوتا، آوی الا رکن عظیم رکن شدید، کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی، اگر ہوتی تو میں بھی میدان میں آ کر چیلنج کرتا. لیکن بہرحال میں ان سے کہتا ہوں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کی طرف سے امر من عندہ، اللہ کی طرف سے کوئی خاص بات جو حشر بے نظیر کا ہوا ہے. حالانکہ جب وہ 1986 میں آئی تھی اپنا 10 سالہ جو ہے سیلف ایڈاپٹڈ ایگزائل ختم کر کے جب آئی تھی تو دہرا دیا تھا پورے پاکستان کو اس نے، کس شان و شوکت کے ساتھ آئی تھی یاد کیجئے ذرا. پھر نواز شریف صاحب جس ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے، اب کیا حال ہے، کہاں ہے؟ اس زمانے کے رنگ بدلتے دیر نہیں لگتی. تلک الایام نداولھا بین الناس، آج کے مشرف کل کے مزلل ہو سکتے ہیں، انتہائی ذلیل آدمی بن سکتا ہے اگر اس نے یہ راستہ اختیار کیا. اگر تو کفر کے ساتھ حضور کفر میں اسلام کا نمائندہ چلا ہے عرض سلام نیاز کرنے کو یاسر عرفات کی طرح، اگر انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی، اور جو حکم جناب کا بڑا پیارا انداز اختیار کیا ہے، امپیکٹ کا مضمون جو میں کوشش کروں گا کہ 1 لاکھ کی تعداد بھی اس ملک میں شائع کر کے عام کروں، ان واشنگٹن نو، ان اسلام آباد یس سر، واشنگٹن میں سینیٹ کہہ رہی ہے نو، نو ریٹیفیکیشن آف دی ٹریٹی، پاکستان میں یس سر، جو آپ کا حکم ہو حاضر ہیں ہم. ذرا اپنے کچھ بے وقوفوں کو ذرا تھوڑا سا آرام کر لیں، کچھ ہیں یہاں پہ فنڈامنٹلس ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جو دیوانے ہیں، ذرا ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور تمام وسائل و ذرائع کو استعمال کر کے ذرا ان کی آواز کو دبا دیں، کوئی کنسنسس ڈیولپ کر لیں ذرا، اس کے بعد ہم کر دیں گے. لیکن پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ تقریباً یقین دہانی کرائی جا چکی ہے کہ دستخط ہم کر دیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. ان دونوں کے حشر سے اور ان دونوں کے انجام سے فاتبرو یا اولی الابصار، تو ہوش جو ہے اس کو انسان کو سبق سیکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو، مشرف صاحب کو مزلل بننے سے روکے اور بچائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، وہ مشرف ہی رہیں، وہ اسی ہمت کا ثبوت دیں جس ہمت کے ساتھ وہ میدان میں آئے تھے، کھڑے ہو ڈٹ کر، جس ہمت کا ثبوت انہوں نے کارگل میں دیا تھا اسی ہمت کا ثبوت دیں، ڈٹے رہیں. اور یہ جو ایک کشاکش آنے والی ہے کفر اور اسلام کی، اس میں پاکستان کا جو رول ہے اسے اپنی نگاہ میں رکھے. اب میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، یہ سی ٹی بی ٹی کے موضوع پر ہم نے 1-2 ورقہ شائع کیا تھا انگریزی میں، مجھے خاصا اس کا افسوس ہوا جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ سارا کا سارا یہاں نہیں خریدا گیا. 50 پیسے کا ایک 4-2 ورقہ جو ہے وہ آپ عوام میں تقسیم نہیں کر سکتے. انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کو، آج ہمارے ہاں جو ہماری جو تنظیم ہے لاہور کی، ان کی طرف سے اردو میں بھی 1 ورق پر صرف، تاکہ وہ انتہائی سستی چیز ہو بڑے پیمانے پر لاکھوں کی تعداد میں. اور تنظیم اسلامی پروگرام لاہور کا پروگرام ہے کہ اگلے جمعے میں لاہور کی تقریباً تمام بڑی مساجد کے اندر وہ تقسیم کیا جائے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو یہی ذرائع ہیں ٹیلی ویژن اور حالانکہ ٹیلی ویژن کے اوپر ریٹائرڈ جنرل حمید گل صاحب چیلنج کر چکے ہیں کہ آؤ مجھ سے مناظرہ کرو، اب جو ہے طاہر القادری صاحب نے چیلنج کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ایک پالیسی انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے اندر ایک مناظرہ کرایا انہوں نے، تو جو وزیر خارجہ عبدالستار کی تقریر تھی وہ تو ٹیلی ویژن پر دکھائی، لیکن باقی کا صرف ذکر کیا ہے، نہ تو یہ بشیر الدین محمود کی تقریر جو ہے اس کا کوئی بھی حوالہ دیا، نہ ریٹائرڈ جنرل حمید گل کی تقریر کا کوئی حوالہ دیا۔ تو یہ تو طریقہ نہیں ہے، بے ایمانی ہے، خالص میں بے ایمانی ہے۔ اگر تو آپ نے مذاکرہ وہاں کرایا ہے تو اگر ایک سائڈ کا جو ہے نقطہ نظر پیش کرے تو دوسرے سائڈ کا نقطہ نظر بھی تو آنے دیجیے۔ بہرحال ہمارے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے، ایک تو میں آپ سے کہوں گا کہ آج کوئی یہاں پیکٹ وہ باقی نہ رہ جائے، وہ 50 روپے میں 100 لیجیے اور پہنچائیے۔ یہ زیادہ بگڑے تگڑے وہ ہیں جو انگریزی پڑھتے ہیں اور انگریزی میں سمجھتے ہیں، بات اردو میں نہیں سمجھتے۔ اردو میں جو ہے وہ ہم سادہ جو ہے وہ شائع کریں گے لاکھوں کی تعداد میں، اور اس کام کے لیے بھی۔ اور تیسرے یہ کہ جو مضامین آئے ہیں میں نے کل دیکھے ہیں، جو امپیکٹ میں تازہ دو مضمون آئے ہیں، وہ بھی میں 1 لاکھ کی تعداد میں انگریزی کے اندر ہی ہے، اسی کے اندر شائع کر کے اس ملک میں عام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے آپ سے تعاون درکار ہے۔ اردو میں بھی ہم چاہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہ شائع ہو، انگریزی میں یہ جو مضمون اب امپیکٹ کا آیا ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ وہ شائع ہو۔ اس کے لیے ہمارے یہاں کارکن موجود ہوں گے، آج اس میں ڈونیٹ کیجئے، آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کیجئے۔ جو بھی انگریزی کا دو ورقہ ابھی موجود ہے وہ تو لے جائیے، اس کو عام کیجئے، پہنچائیے انگریزی پڑھے لکھوں تک، اور باقی ان دونوں کی مزید اشاعت کے لیے جو ہے جتنا بھی تعاون آپ کر سکے ضرور کیجئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔